بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین محترم، جمعۃ المبارک 18 اگست سن 2000، مسجد دار السلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے تعلیم اور تعلم قرآن کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد 4 مرات في سورة القمر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة مريم سلام عليها، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني إسرائيل، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فقال عز وجل كما ورد في آخر نفس السورة، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقال عز وجل كما ورد في سورة الطارق، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. صدق الله العظيم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه الإمام مسلم رحمه الله. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه الإمام البخاري رحمه الله. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، إنها ستكون فتنة، فقلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو حبل الله المتين، إلى قوله صلى الله عليه وسلم، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. میری آج کی گفتگو کا موضوع آپ نے ان آیات مبارکہ کے حوالے سے سمجھ لیا ہوگا، اور ان احادیث مبارکہ کے حوالے سے جو ابھی آپ کے سامنے آئی، یعنی تعلیم و تعلم قرآن کی اہمیت اور فضیلت. اس کا موقع اصل میں یہ ہے کہ انشاءاللہ یکم ستمبر سے ہمارا رجوع القرآن کا جو کورس ہے، جو پہلے 1 سال پر محیط ہوتا تھا، اب ہم نے اسے 9 ماہی کر دیا ہے، ستمبر سے مئی تک اس کا آغاز ہونے والا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے بھی کچھ حضرات ہمت کریں، کمر کسیں، فیصلہ کریں اور اس میں شمولیت اختیار کریں. سامعین قرآن کالج کے فرسٹ ایئر کا داخلے کا بھی ابھی آخری مرحلہ ہے، ابھی موقع ہے، تو میں ان دونوں چیزوں کی طرف رغبت دلانے کے لیے اس وقت میں آپ کے سامنے کچھ باتیں جو یہاں بہت مرتبہ کہی گئی ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید میں بھی بہت سی باتیں بہت بار کہی گئی ہیں، تکرار ہوتی ہے یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے، اس لیے کہ یہ انسان کی طبیعت کا خاصہ ہے، نسیان، بھول، چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں. ہمارے جو مسائل ہیں کہ جو اس زندگی سے متعلق ہے، معاش کا مسئلہ ہے، کوئی گھروں کا ہو، کوئی سر چھپانے کی جگہ ہو، یہ مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، بچوں کی تعلیم کے مسئلے ہیں، بیماریوں کے مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں اس طریقے سے اپنے گرفت میں رکھنی ہیں کہ خیر کی طرف کوئی رجحان اگر کبھی پیدا ہوتا بھی ہے، طبیعت کا کوئی میلان پیدا ہوتا بھی ہے، تو بہت جلد وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، پھر ضرورت ہوتی ہے یاد دلانے کی. اب آپ کو معلوم ہے کہ نماز دن میں 5 مرتبہ کیوں ہے، وہی سورہ فاتحہ ہر رکعت میں آپ دہرا رہے ہیں، یہ وہی تکرار ہے، یہ اعادہ ہے یاد دہانی کے لیے. اقیم الصلاۃ لذکری، 5 مرتبہ دن میں اپنے معمولات سے نکل کر آؤ، میرے ساتھ اپنا عہد بندگی تازہ کرو، اثر بہ اس کو استوار کرو. تو میں بھی آج اسی اصول کے مطابق چند باتیں جو ہیں آپ حضرات کے سامنے پھر رکھ رہا ہوں. عام طور پر میں جب اس موضوع پر گفتگو کیا کرتا ہوں تو سورہ رحمان کی پہلی 4 آیات، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور سورہ واقعہ کے 3 رکوع کی 8 آیات، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. ان 12 آیات کے حوالے سے عام طور پر گفتگو ہوتی ہے. آج میں نے ذرا، بہرحال تکرار تو ہو لیکن اس کے اندر تنوع کی صورت پیدا ہو جائے، تو میں نے آج جو مین آیت اپنی گفتگو کے لیے منتخب کی ہے وہ ہے کہ جو سورہ قمر میں 4 مرتبہ آئی اور بڑے متحدیانہ انداز میں آئی، چیلنجنگ انداز میں، گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو انسان پر حجت قائم کر دی ہے، اب ہر انسان کا معاملہ ہے، وہ فیصلہ کرے کہ وہ حق کا طالب ہے یا نہیں، خیر کا جویا ہے یا نہیں. یہ آیت مبارکہ جو 4 مرتبہ آئی ہے، حالانکہ سورہ قمر چھوٹی سورت ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، تو ہے کوئی جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہے؟ اہل میں مدکر، یہ ہے وہ چیلنجنگ انداز، کون ہوتا ہے میں حریف میں مرد افغان عشق کون ہے، اس انداز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ بات کہی جائے، ہم نے تو آسان کر دیا ہے، کوئی ایک پیچ نہیں. یہ جیسا کہ سورہ کہف کی پہلی آیت ہم نے ابھی کچھ جمعے ہوئے ہیں، فتنہ دجال کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما، کل شکر کل ثنا کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل فرمائی، اس میں کہیں کوئی ایچ پیچ، کوئی کجی، کوئی پہیلیاں بجوانے کا انداز نہیں اختیار کیا، کہیں کوئی فلسفیانہ اصطلاحات، کوئی منطقی استدلال سے کام نہیں لیا، صاف صریح مبین سلیس، اور یہ کہ قیمن بالکل سیدھی. اس حوالے سے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں یہ نوٹ کیجئے کہ ذکر کے معنی کیا ہے. قرآن مجید کے فلسفہ اور حکمت کا یہ بہت اہم لفظ ہے. ذکر کہتے ہیں یاد دہانی، یعنی کوئی چیز انسان کے علم میں ہو لیکن وہ بھول گیا, اب اسے یاد دلانا. یہ یاد دلانا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو یاد دلا کہ بھائی فلاں وقت دیکھو یاد کرو میں نے یہ بات تم سے کہی تھی نا, آپ کے دن سے وہ بات نکل گئی ہے لیکن جب وہ ایک دو مرتبہ کہتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ وہ دھندلا سا نقش جو ہے وہ آپ کے یادداشت کے اندر سے ابھر کر آ جاتا ہے. ہاں ہاں بات مجھے یاد آ گئی, واقعی آپ نے یہ بات کہی. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شے کو دیکھتے ہی کوئی اور شے یاد آ جاتی ہے. جیسے کہ اگر آپ کے کسی دوست نے آپ کو کبھی کوئی تحفہ دیا تھا, کوئی قلم دیا تھا یا کوئی رومال دیا تھا اور آپ نے وہ اپنے دوست کی نشانی سمجھ کر سنبھال کر رکھ لیا اپنے ٹرنک کے اندر, استعمال نہیں کیا, اب سالہ سال گزر گئے اس دوست سے ملاقات نہیں ہوئی, کبھی اس کی طرف ذہن نہیں گیا کہ ایک روز اچانک آپ ٹرنک کھولتے ہیں تو اسے وہ قلم یا وہ رومال آپ کی نگاہ میں آتا ہے, فوراً دوست یاد آ جاتا ہے. نشانی کے حوالے سے یاد آ جانا, یہی وجہ ہے قرآن مجید تمام آفاقی اور انفسی آیات اللہ تعالی کی خلاقی, اللہ کے علم کامل, اللہ کی قدرت کاملہ, اللہ کی حکمت بالغہ کی جو نشانیاں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں ان کو کہتا ہے آیات. ان کو دیکھو, کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, یہ سب تم دیکھو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. تو ان چیزوں کو دیکھنے سے تمہیں کوئی یاد نہیں آیا یہ کس کی عظمت کی نشانیاں ہیں, یہ کس کی حمد کے ترانے آلاپ رہی ہیں, یہ تمام چیزیں کس کی خلاقی, کس کے علم کامل اور قدرت کاملہ کا منہ بولتا ثبوت ہے اپنے وجود سے. تو یہ آیات ہے, اسی طرح قرآن مجید کی آیات ہے, یہ بھی اصل میں آدمی کے اندر. اس لیے کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ جہاں تک ذات باری تعالیٰ کا تعلق ہے, ایمان باللہ, وہ انسان کے اندر موجود ہے, ہر انسان کے اندر ہے. ہر انسان دنیا میں آتا ہے اس کو لے کر, اس لیے کہ اس میں جو روح ربانی پھونکی گئی ہے انسان کی, ایک تو سرشت ہے, خلقت ہے, اس کا حیوانی وجود ہے, اس میں یہ شے نہیں ہے. اس میں تو حیوانی تقاضے ہیں, حیوانی جبلتیں ہیں, حیوانی جتنے بھی تقاضے ہیں وہ سب اس کے اندر موجود ہیں. اور اسی کو کہا گیا ہے خلق الانسان ضعیفا, انسان کمزور پیدا کیا گیا, خلق الانسان من عجل, عجلت پسندی اس میں موجود ہے. اور ساری کی ساری چیزیں, ان الانسان خلق حلوا, تھوڑ دلا پیدا ہوا, تو اس کی سرشت جو ہے, اس کی خلقت جو ہے, اس کا جو حیوانی وجود ہے, اس کا جو زمینی عنصر ہے, وہ تو کوئی بہت بلند و بالا نہیں ہے, بہت اعلیٰ نہیں ہے. البتہ وہ روح جو اس میں پھونکی گئی ہے اس کا تعلق براہ راست ذات خداوندی سے, یا سلون کالی روح انہیں روح میں نمر ربی. اس روح کے اندر اللہ کی معرفت بھی ہے اور محبت بھی ہے, دونوں کی, معرفت کا نور اور محبت کی حرارت, دونوں چیزیں روح کے اندر موجود ہیں. البتہ یہ ڈورمنٹ ہے, سوئی ہوئی ہے, یہ آیات انہیں ایکٹیویٹ کرتی ہیں, چاہے آفاقی ہوں, چاہے انفسی ہوں, چاہے آیات قرآنیہ ہوں, تین قسم کی آیات ہیں. یہ اسی ڈورمنٹ کانشسنس جو ہے انسان کے اندر, خوابیدہ شعور ہے, سویا ہوا ہے, اس کو جگاتی ہے, ایکٹیویٹ کرتی ہے. جیسے کیٹلیٹک ایجنٹ ہوتا ہے, دو کیمیکلز ہیں وہ آپس میں ریئیکٹ نہیں کرتے, لیکن کیٹلیٹک ایجنٹ جو ہے وہ داخل کر دیجئے تو وہ پھر آپس میں ایکٹ کرتے ہیں اور ان کے پھر امتزاج سے کچھ ہے وجود میں آ جاتی ہے, کیمیکل ایکشن کا چینج شروع ہو جاتا ہے. تو یہ آیات ہیں. ہاں ایک شکل قرآن میں بیان کی گئی ہے, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ روح مر چکی ہوتی, تو قرآن انہیں مردہ کہتا, واتن غیر و احیاء, وہ زندہ نہیں. سوئی ہوئی روح کو تو آپ بیدار کر لیں گے, لیکن جو مردہ روح ہو چکی ہے, وہ مردہ روح کیوں ہوتی ہے؟ تکبر کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے, بغض کی وجہ سے, حق دھرمی کی وجہ سے روح مردہ ہو جاتی ہے. روح گواہی دیتی ہے یہ حق ہے, لیکن اعراض مسلسل اعراض مسلسل انکار کی وجہ سے وہ پھر مردہ ہو, اور پھر اس کے اوپر جیسے قبر کے اندر آپ نے کسی شے کو اتارا اور مٹی ڈال دی تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس پر مہر لگا دیتا ہے, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. اور وہ قلوب جو ہے وہ روح کے لیے مقبرے بن جاتے ہیں. اس لیے سورہ یاسین کی بڑی اہم آیت ہے, لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيُحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ, تاکہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ خبردار کرے انہیں کہ جو زندہ ہو, زندہ سے مراد یہ جسمانی زندگی نہیں, وہ تو سبھی ہیں, وہ تو ابو جہل بھی تھا ابو لہب بھی تھا زندہ تھے, جو باطنی طور پر بھی زندہ ہو, چاہے روح سوئی ہوئی ہے لیکن بیدار ہو جائے گی. اگر وہ صرف سوئی ہوئی تھی, ڈارمنٹ تھی, وہ کانشیسنیس جو ہے انر کانشیسنیس, وہ خابیدہ تھا اسے بیدار کیا. یہ ہے فلسفہ, اور اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چار مرتبہ, ہم نے قرآن کو نہایت آسان کر دیا. اس میں صلاحیت ہے روح کو بیدار کرنے کی, اس کے اندر سے جو اس کے اندر انہیرنٹ لیکن ڈارمنٹ کانشیسنیس ہے اللہ کی ذات کا, اس کو بیدار کر کے ایکٹیویٹ کرنے کی صلاحیت ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, لیکن یہ تحصیل جو ہوئی ہے قرآن کی, قرآن کو جو آسان کیا گیا ہے, اس کو دوسرے مقام سے بتایا گیا کہ وہ لسان عربی میں ہے, ہر زبان میں نہیں ہے. چنانچہ فرمایا گیا سورہ مریم کی آیت میں نے آپ کو سنائی, فإنما یسرناہ بلسانک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس قرآن کو جو ہم نے نہایت آسان کیا وہ آپ کی زبان میں کیا ہے. آپ کی زبان سے مراد کیا؟ عربی. بار بار قرآن میں آتا ہے قرآن عربی غیر ذی عوج, یہ قرآن عربی ہے جس میں کہیں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. کہیں کہتے ہیں بلسان عربی مبین, صاف ستھری دھلی ہوئی عربی زبان میں یہ قرآن نازل ہوا. کہیں فرمایا انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, خاص طور پر اہل عرب سے خطاب کر کے ہم نے اس قرآن کو قرآن عربی بنا دیا ہے. ظاہر بات ہے کہ اللہ کی زبان کوئی ایک زبان نہیں ہے, اللہ تو ساری زبانوں کا جاننے والا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس قرآن کو ہم نے تمہارے لیے اہل عرب قرآن عربی بنا کر نازل کیا تاکہ تم اسے اچھی طرح سمجھ سکو, سمجھنے کا حق ادا کر سکو. لہذا لازم ہے یہ جو شخص بھی طالب ہدایت ہے, جو تذکر چاہتا ہے, جو چاہتا ہے کہ اس کا جو اس کے باطن میں جو حقائق مضمر ہیں وہ اجاگر ہوں, روشن ہوں, مبرہن ہوں, اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی روح کے اندر جو معرفت ربانی اور محبت خداوندی موجود ہے وہ بھڑکے, چمکے, منور ہو, روشن ہو, تو اس کے لیے ایک کام لازم ہوگا کہ بنیادی عربی زبان ضرور سیکھے, اس کے بغیر نہیں ہوگا. یہ میں نے آج آپ کو قرآن مجید کے سورہ کبریٰ سے ثابت کر دیا کہ چار مرتبہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. مُدَّكِر کیا ہے؟ متذکر, تے اور زال کو جوڑ کر دال مشدد بنا دی مُدَّكِر, یہ ادغام کا قاعدہ ہے عربی زبان کا. ہے کوئی جو نصیحت کا اور یاد دہانی کا خواہش مند ہو؟ اب یہ ہے کوئی سے کیا مراد ہے؟ پھر آئے قرآن سمجھے, قرآن پڑھے, اور قرآن کا دروازہ جیسے وہ حدیث بہت مشہور ہے, انا مدینۃ العلم وعلی بابها رضی اللہ تعالی عنہ, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے, قرآن کا دروازہ عربی زبان ہے, عربی زبان سمجھو گے تو قرآن جو ہے تمہارے اندر تمہارے فطرت کے تاروں کو چھیڑے گا. وہ جو ہے نا کہ نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے, ایک ذرا چھیڑ تو دے زخمہ بضراب حیات, وہ تو ہے اندر بیتاب ہے, تاروں کے اندر نغمے تو ہیں, ذرا چھیڑنا ہوتا ہے نا. تو روح انسانی میں وہ پورا پوری معرفت ربانی اور محبت خداوندی سلگتی ہوئی تو موجود ہے, لیکن اسے بیدار کرنے کے لیے, ایکٹیویٹ کرنے کے لیے قرآن مجید نازل ہوا اور قرآن مجید کے لیے دروازہ عربی زبان. اب یہ غور کر طلب بات ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ پڑھے لکھے ہیں جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو ہی پڑھے لکھے سمجھا جاتا ہے. ایک طبقہ ہمارے علماء کا ہے, وہ تو خیر عربی پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں, اگرچہ وہاں کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن پر بہت کم زور ہے, سارا زور فقہ پر ہے, یا پھر حدیث پر اہل حدیث حضرات کے حضرات زیادہ زور تھوڑا سا حدیث پر ہو جاتا ہے. اور جہاں تک حنفی مدارس ہیں ہمارے یہاں, یہ دو ہی طرح کے ہیں, یا حنفی ہیں یا اہل حدیث ہیں, یا پھر اہل تشیع کا اپنا معاملہ ہے. لیکن اہل سنت کے تو یہ دو ہی طرح کے معاملے ہیں, اور ان کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ یا حنفیت ہے اور یا اہل حدیثیت ہے. تو حنفی مدارس میں تو سارا زور فقہ پر ہے, حدیث پڑھتے بھی ہیں تو صرف اس نقطے سے, اس نقطۂ نظر سے کہ امام ابو حنیفہ کی جو آراء ہیں یا فقہ حنفی کے جو فیصلے اور فتاوی ہیں, اگر حدیثیں ان سے ٹکرا رہی ہوں تو ثابت کر سکیں کہ یہ آراء زیادہ مضبوط ہے اور دوسری حدیثیں جن سے ان رائے میں, ان آراء میں استفادہ کیا گیا ہے وہ زیادہ قوی ہیں بنسبت ان حدیثوں کے جو اہل حدیث رات پیش کر رہے ہیں. بس اس پر سارا زور لگ جاتا ہے. باقی اہل حدیث حضرات جو ہے وہ ذرا حدیث پر تھوڑی مزید ہوئے, قرآن پر توجہ کہیں بھی نہیں. لیکن چلیے وہ کم سے کم عربی صرف و نحو تو سمجھ لیتے ہیں نا, کچھ نہ کچھ قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں, آخر انہیں خطبے دینے ہیں, انہیں تقریریں کرنی ہیں, انہیں خطاب کرنے ہیں جمعے کے اندر, یہ کام تو ان کے ہیں. لیکن قرآن فی نفس ہی ان کا موضوع مطالعہ نہیں ہے, غور و فکر کا اور تدبر کا موضوع نہیں. لیکن جہاں تک انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں کا تعلق ہے, جدید یافتہ قدیم یافتہ تعلیم یافتہ ہیں, ان کا تو سوال یہ کہ وہاں تو معاملہ زیرو کا ہے. بہت خوش قسمت تھے بدھ جیسے لوگ, ہم نے میٹرک اس زمانے میں کیا جبکہ سائنس اور عربی دونوں کو ہم لے سکتے تھے میٹرک میں. میرے بڑے بھائی نے بھی کیا تھا 6 سال پہلے, تو انہوں نے بھی عربی اور سائنس دونوں کے ساتھ میٹرک کیا, میں نے بھی عربی. اب ظاہر بات ہے 5ویں جماعت سے 10ویں جماعت تک عربی سیکھی ہے, تو اس کے قواعد ذہن میں بیٹھ گئے, اللہ کا شکر ہے. لیکن پاکستان میں آ کر تو یہ ہوا کہ پھر یا سائنس لو ورنہ ہیومینٹیز میں جاؤ گے تو عربی لے سکتے ہو. لہٰذا ہمارے جو بھی سائنس کے طالب علم ہیں وہ سب کے سب پورے رہ گئے عربی زبان سے. اب شاید پھر کچھ تھوڑے بہت کمبینیشن میں ڈالا گیا ہے اس کو, لیکن اس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ قرآن مجید کی تو الف بیت سے بھی واقف ہوئی. اب آپ اندازہ کیجئے یہ کس قدر بڑی بد نصیبی ہے, بہت بڑی بد نصیبی ہے, بہت بڑی محرومی ہے. جنہیں میں کہا کرتا ہوں لکھے پڑھے لکھے ان پڑھ, پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے کیمسٹری میں, فزکس میں, جیولوجی میں, زوالوجی میں, باٹنی میں, پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, اور ادھر زیرو ہے. الف کا نام بے نہیں آتا, ناظرہ قرآن پڑھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے, قرآن کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے. یہ ہے وہ کمی جس کی تلافی کے لیے ہم نے جو ہے انجمن خدام القرآن قائم کی. 7 برس میں نے یہاں صرف درس قرآن کا کام کیا, نہ کوئی ادارہ تھا, نہ انجمن, نہ تنظیم, کچھ نہیں. ایک ادارہ اشاعتی تھا, وہ بھی میرا ذاتی, دارالاشاعت الاسلامیہ, لیکن کوئی اجتماعی جو ہے حیات میری پشت پر یا میری نصرت کے لیے موجود نہیں تھی. 1965 سے لے کر اور 1972 تک 7 برس, 1972 میں مرکزی انجمن خدام القرآن وجود میں آئی, اور میں نے کہا کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں, یہاں اب میرے راستہ اور بھی ہیں. وہ لوگ جو میرے درس قرآن میں شریک رہے تھے اب چاہتے تھے کہ یہ پیغام زیادہ پیمانے پر پھیلے, تو ہم نے انجمن قائم کی. اس کے تحت قرآن اکیڈمی کا منصوبہ تو پہلے دن سے موجود تھا, اب یہ ہے کہ اس کی نوبت آئی کہ پھر اس کے لیے ایک پلاٹ ایک صاحب نے ہبا کیا, ڈونیٹ کیا, قرآن اکیڈمی وجود میں آئی, تاکہ زیادہ بڑی تعداد میں ایسے نوجوانوں کو تیار کیا جائے جو اسی طریقے سے درس قرآن دے سکے اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو قرآن پر مطمئن کر سکے. اس لیے کہ جدید تعلیم یافتہ ذہن تو سوال کرتا ہے, آپ عربی مدارس میں تو کہہ سکتے ہیں چپ رہو بس سنو, وہاں تو ظاہر بات ہے تقدس بھی ہوتا ہے, جو پڑھانے والے ہیں شیخ الحدیث ہیں, شیخ التفسیر ہیں, ان کا اونچا مقام ہے, علماء میں ان کی حیثیت ہے, تو وہاں تو آپ خاموش ان کے دماغوں کو تالے لگا کے بٹھا سکتے ہیں. لیکن تعلیم یافتہ نوجوان تو نہیں بیٹھا, وہ سوال کرے گا, پوچھے گا. یہی تو وجہ ہے کہ مصطفیٰ البراغی جو ریکٹر تھے الحضر کے, انہوں نے معذرت کر دی تھی علامہ اقبال کے خط کے جواب میں. جب دارالاسلام کا ادارہ قائم کیا ہے چودھری نیاز علی خان صاحب نے 1937 کے لگ بھگ, اور یہ کہ علامہ اقبال نے خط لکھا مصطفیٰ البراغی کو کہ ہمیں کوئی ایسا عالم دین ہمارے ہاں, گویا کہ انہیں پاکستان ہندوستان میں اس وقت کوئی نظر نہیں آ رہا تھا ایسا عالم, ہوگا لیکن ان کی نگاہ میں نہیں تھا. تو انہوں نے الحضر, چونکہ وہ ظاہر بات ہے کہ عالم اسلام کی سب سے پرانی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے, اس کے ریکٹر کو خط لکھا کہ کوئی ایسا عالم آپ ہمیں دیجئے جو انگریزی میں قرآن پڑھا سکے ہمارے گریجویٹس کو اور مطمئن کر سکے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی آدمی نہیں, تو بات وہیں کی وہی رہ گئی. بہرحال ہم نے یہ کوشش کی کہ گریجویٹس بھی آئے, ایم اے بھی آئے, پی ایچ ڈی بھی آئے, امریکہ سے کل کر آئے ہیں پی ایچ ڈی جنہوں نے آ کر یہ ون ایئر کورس کیا, جبکہ ون ایئر کا تھا یہ. گرمی کے شدید موسم کے مہینے جو ہیں جون جولائی اگست, وہ بھی آتے آئے ہیں, سول انجینئرنگ کر کے آئے ہیں, میکینیکل انجینئرنگ کر کے آئے ہیں, الیکٹریکل انجینئرنگ کر کے آئے ہیں, وہاں سے بھی آئے ہیں, یہاں سے بھی آئے ہیں. یہ تو مسلسل چل رہا ہے تاکہ جو لوگ یک روخے رہ گئے ہیں, تعلیم تو بہت حاصل کر لی, تعلیم یافتہ, اعلیٰ تعلیم یافتہ کہلائیں گے نا, پی ایچ ڈیز کی ہیں یا پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کی ہیں, وہ تو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, لیکن دوسری طرف ادنا ہونے کا یہ عالم ہے کہ قرآن پڑھ بھی نہیں سکتے, سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے. اب اس تلافی, اس کی تلافی کے لیے ہم نے یہ سب سے پہلے تو یہ کورس قائم کیا, یہ ایک سال لگائیں, اب یہ کہ 9 مہینے کر دیا ہے کہ کم سے کم باہر سے آنے والوں, امریکہ سے آنے والوں کے لیے یا انگلینڈ سے کوئی آ رہا ہو تو یہ شدید امتحان اور آزمائش جو ہے اس میں ان کو مبتلا نہ کیا جائے کہ لاہور کی شدید گرمی جو ہے جون جولائی اگست کے مہینے بھی انہیں یہاں گزارنے پڑے. تو ستمبر سے اور مئی تک یہ سلسلہ 9 مہینے کا ہے. یہ کورس جو ہے میں آج آپ کو اس کی دعوت دے رہا ہوں, ہمت کریں, کمر کسیں, ورنہ سوچیے حل من مدکر, اللہ تعالیٰ کے اس چیلنج کا جواب کیا دیں گے آپ, آخر محاسبہ تو ہوگا نا. تم نے انگریزی پڑھی, اتنی پڑھی کہ انگریزوں کو پڑھا دو, عربی اتنی بھی نہ سیکھ سکے کہ میرے کلام کو جو بہت آسان عربی میں تھا تم سمجھ سکتے, بتاؤ جواب دو, کیا سبب, کیا عذر ہے تمہارے پاس, کیا معذرت ہے جو قابل قبول ہو, تم خود سوچو کوئی ایسی معذرت جو تمہارے نزدیک قابل قبول ہو, بتاؤ. یہ تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہیں کہ اللہ ہماری تو ادھر توجہ نہیں ہوئی, کسی نے توجہ نہیں دلائی. آپ کیا کہیں گے, آپ دور دراز سے آتے ہیں یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے, یہ کوئی سالڈ کی آبادی کے اندر مسجد نہیں ہے, یہ محلے کی مسجد نہیں ہے جہاں آدمی آسانی سے بھاگ دوڑ کے آیا اور آخری وقت میں آ کے وہ عربی خطبہ سنا, نماز پڑھی اور واپس. یہ تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں میں سمجھتا ہوں لاہور باہر سے لوگ آتے ہیں. ابھی پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک صاحب بنگا سے ان کا خط آیا کہ میں آپ کے پچھلے جمعے میں تھا اور آپ کی یہ بات صحیح ہے اور اس بات سے مجھے اختلاف ہے. لوگ آتے ہیں باہر سے چل کر, بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سے آئے تھے, وہاں سے آئے تھے. ایوریج میں سمجھتا ہوں کوئی شخص یہاں پہ آنے والا 5 میل سے کم کا فاصلہ طے کر کے نہیں آتا, ایوریج. کوئی 10-15 میل سے آ رہا ہے تو کوئی آدھے میل سے یا 1 میل سے ابھی آ رہا ہوگا. ہمارے الطاف صاحب جو ہے شاید وہ 1 میل سے فاصلے سے آ رہے ہیں اور مسلسل آ رہے ہیں اور ہمیشہ آ رہے ہیں. تو ظاہر بات یہ ہے کہ جو یہاں آئے ہیں جنہوں نے بار بار یہ باتیں سنی ہیں وہ کیا جواب دیں گے. اللہ فرمائے گا تمہیں یہ آیت نہیں سنائی گئی تھی, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ, کیا تمہیں یہ آیت نہیں سنائی گئی تھی, فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا, کیا تمہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نہیں سنائی گئی تھی, اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ, کیا اسی سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت تم نے نہیں سنی تھی, وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ یہ اترا ہے. اور اے نبی آپ کو تو ہم نے صرف بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے, بڑی اہم آیت ہے قرآن مجید کی ہے. اور اس آیت کا یا اس مضمون کا حق میرے علم کی حد تک صرف ایک شخص نے آج تک ادا کیا، اور وہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی تھے مرحوم. ان کی کتاب منہاج القرآن، انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں ہدایت جو ہے یہ دو چیزوں کے مجموعے سے آئی، اللہ کا رسول اور اللہ کی کتاب ایک مرکب ہے، اس کے دو اجزاء ہیں. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمۃ، ایک اللہ کا رسول اور ایک وہ صحیف پاکیزہ جن کو وہ پڑھتے ہوئے آیا ہے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی نیاز ساتھ لایا. لیکن ہوا یہ کہ مسلمانوں نے یہ جو مرکب اس کے دو اجزاء میں سے ایک کے اوپر اتنا زور دیا اتنا زور دیا اتنا زور دیا کہ دوسرے کی اہمیت جو ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی. حضور کی عظمت، حضور کا مقام اور مرتبہ، اس پر اتنا زور ہے اتنا زور ہے اتنا زور ہے کہ اس میں جو دوسرا جز ہے قرآن، اس کی عظمت، اس کی اہمیت پیچھے چھو گئی. حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے محمد کو بھی اگر ایمان دیا تھا تو اسے قرآن سے دیا تھا. سورہ شورا کی آیت لاسٹ بٹ ون غالباً نمبر 52 آیت ہے، وما کنت تدریم الکتاب ولا الایمان، اے نبی آپ کو تو کچھ پتہ نہیں تھا کتاب کون کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، ولیکن جاننا ہو نورا، ہم نے اس قرآن کو نور بنا کر اتارا ہے. نہدی بہی من نشاء من عبادنا، اس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں. لیکن اب کیونکہ اس قرآن سے آپ کا باطن جگمگا اٹھا ہے، لہذا انک لتہدی الی صراط مستقیم، اب آپ ہدایت دیں گے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف. یعنی قرآن جمع محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان دونوں چیزوں کے امتزاج سے جو نتیجہ برآمد ہوا، اگر اس کے ایک کو آپ نے اوور ایمفیسائز کیا تو دوسرا خود بخود انڈر ایمفیسائز ہو گیا. اس کا ایک منطقی نتیجہ نکلا ہے جو بہت مضر ہے، خطرناک ہے. اگر یہ سارا کام حضور کی وجہ سے ہوا تھا تو اب تو حضور موجود نہیں ہے، یہ کام دوبارہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ منطقی نتیجہ ہے. اگر یہ سب کچھ حضور کی وجہ سے ہوا تھا تو حضور تو موجود نہیں ہے، نہ دوبارہ آئیں گے. دوبارہ آئیں گے بھی تو حضرت عیسیٰ آئیں گے، اور وہ تو امت کی ایک مشکل حل کرنے کے لیے آئیں گے، ایک تعاون کے لیے آئیں گے، مدد کے لیے آئیں گے. تو گویا کہ دوبارہ یہ کام ممکن نہیں. یہ بہت ہی مضر اور خطرناک نتیجہ ہے جس نے امت کو بالکل شل کر کے رکھ دیا. جبکہ اگر یہ معلوم ہے قرآن کے ذریعے سے کیا محمد رسول اللہ نے، تو قرآن تو دے کر گئے ہیں. وہ آخری خطبے میں اسی لیے فرمایا تھا نا، قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا کتاب اللہ، دیکھو میں تو جا رہا ہوں. آخری خطبہ تھا آپ کا حجت الوداع کا، اور آپ نے شروع ہی کیا تھا کہ دوبارہ شاید اس مقام پر ملاقات نہیں ہوگی. اسی لیے اس حج کے موقع پر آپ بار بار کہتے رہے، خذو عنی مناسککم فانی مقبول، لوگوں سیکھ لو مجھ سے حج کے سارے قواعد و ضوابط اور قوانین، سیکھ لو سیکھ لو سیکھ لو، خذو عنی مناسککم فانی مقبول، کیونکہ اب میں قبض کیا جانے والا ہوں، وقت آ گیا ہے کہ میری روح قبض کر لی جائے. معلوم یہ ہوا کہ یہ آخری خطبے میں، قد ترکت، میں تو جا رہا ہوں لیکن تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جا رہا، بے سہارا چھوڑ کر نہیں جا رہا. قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا کتاب اللہ، چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے مابین وہ شے کہ جس کو اگر مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب. اب اگر اس کے ذریعے سے ہوا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ ہمارے پاس ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ذہنوں کو بدلے، لوگوں کے خیالات کو بدلے. حضور تو نہیں ہے لیکن حضور کا اعلیٰ انقلاب، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور اس نسخے کی نیاز ساتھ لایا، وہ تو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. اس سے ایک ہمت بنتی ہے کہ ہاں کچھ کام کیا جا سکتا ہے. اس قرآن کو ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو جائیں، جیسے اقبال نے کہا کہ امت مسلمہ خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے تو شبنم بر زمین افزندہی در بغل داری کتاب زندہی. تو ذرا اس آیت پر نوٹ کیجئے، اصل فیصلہ کل شے جو نازل ہوئی ہے وہ قرآن ہے، اور اے محمد ہم نے آپ کو تو بس بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. یعنی ہدایت قرآن سے آتی ہے. انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء. اے نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت کے لیے دو شرطیں لازم ہیں، ایک خود انسان طالب ہدایت ہو اور ایک اللہ کی جناب سے مرحمت ہو جائے ہدایت. آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں کسی کو ہدایت دے دے، اور ہدایت اصلا آتی ہے اللہ کے کلام سے، قرآن سے. ہاں جو اس ہدایت کی پیروی کرے اسے آپ بشارت دیجئے، اور جو اس ہدایت سے اعراض کر لے اسے خبردار کر دیجئے کہ جہنم منہ کھولے ہوئے منتظر ہے اس کی. وبالحق انزل نہ ہو وبالحق نزل، حق کے ساتھ یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور حق کے ساتھ نازل ہوا. فیصلہ کن شے یہ قرآن ہے. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر بشیر اور نذیر بنا. یہی بات سورہ کاف میں بھی آئی، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو مگر بشیر اور نذیر بنا کر. تو بشارت اور انصاف کام ہے بنیادی، ہدایت جو ہے وہ قرآن سے آئی. اور وہ عصائے موسوی جو ہے وہ آج ہمارے پاس موجود ہے، وہ معجزہ جو ہے موجود ہے قرآن مجید، لیکن اب اسے پڑھیں اور پڑھائیں تب کی بات ہے نا. اسی لیے میں نے آیت وہ بھی سنا، انہ لقول فصل وما ہوا بالحظ، یہ قرآن جو ہے یہ قول فصل ہے، فیصلہ کن برکر نازل ہوا ہے. اور یہ فیصلہ کن دونوں اعتبارات سے، ایک شخص کے سامنے آیا انفرادی اعتبار سے اور اس کے دل نے گواہی دی ہاں حق ہے، اس پر حجت قائم ہو گئی. اب اگر رد کرے گا اس کے دل پر بور لگا دی جائے گی، جاؤ دفع ہو جاؤ ہمیشہ کے. ایک قوم کے اندر جب یہ صلاحیت کرتا ہے تو قوم کی جو ہے قلب ماہیت ہو جاتی ہے، اور ظاہر بات ہے قوم کے حالات نہیں بدلتے جب تک کہ ان کے اپنے اندر ان کے باطن کی کیفیت نہ بدلے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. تو انہ لقول الفصل، یہ فیصلہ کن کلام بن کر نازل ہوا ہے قرآن. وما ہوا بالحظ، یہ کوئی ایسی ہنسی ٹھٹے والی بات نہیں ہے. چنانچہ میں نے آپ کو تین حدیثیں بھی سنائی، اور ترتیب دیکھیے، خلیفہ ثانی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضور کی یہ سند موجود ہے کہ لو کان بعدی نبیاً لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے. وہ فرماتے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اب اللہ تعالیٰ اسی کتاب قرآن کی بدولت جو بھی اس کو اپنا امام بنا لیں گے ان کو دنیا میں بلندی دے گا، ترقی دے گا، عظمت دے گا، اور جو اسے ترک کر دیں گے، پشے پن ڈال دیں گے، انہیں زمین پر گرا دے گا. آج امت مسلمہ اسی لیے گری ہوئی ہے، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن. دوسری حدیث، خلیفہ ثالث عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، احیاہم عثمان، سب سے زیادہ صحابہ میں حیا رکھنے والے حضرت عثمان تھے. ذنورین ہیں، دو بیٹیاں، دو لخت جگر تو حضور کی ان کے نکاح میں آئی ہیں، اور جب دوسری جو ہے جب ان کا انتقال ہوا ہے تو حضور نے فرمایا اگر میرے کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا. وہ عثمان ہے جو روایت کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ ہوئے جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں. اور حضرت علی ابن طالب خلیفہ رابع، چوتھے خلیفہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها اقواهم علی، ان کی یہ حدیث جو ہے بارہا یہاں بیان ہوئی ہے، آج پھر یاد کر لی. فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. تو میں نے دریافت کیا کہ حضور اس سے نجات کا راستہ کون سا ہوگا. جواباً آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی کتاب. دیکھیے میرا ذہن ادھر منتقل ہوا ہے کئی بار، لیکن شاید یہ بات میں نے بربلا بیان نہیں کی ہے آج تک. یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں حضرت علی پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے تحکیم کیوں قبول کی، جب جنگ ہوئی تھی جنگ صفین، اس میں تحکیم اور قرآن جو ہے اٹھایا گیا نیزے پر کہ قرآن کا فیصلہ ہمیں منظور ہوگا، تو حضرت علی کے فوجی جو ہے وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، حضرت علی نے تسلیم کر لیا. اور خوارج انہی کی فوج سے علیحدہ ہو گئے اسی وجہ سے کہ کیوں تحکیم مانی آپ. لیکن حضرت علی کیسے نہ مانتے جب یہ حضرات بھی آپ سنا رہے ہیں کہ یہ قرآن ہی ہے کہ جو تمام فتنوں سے تمہیں نکالنے والا ہے اور جس کے بارے میں آگے الفاظ آ رہے ہیں وہ حکم ما بینکم, جو بھی تمہارے مابین اختلافات ہوں ان کا ان کے لیے حکم, ان کے لیے فیصلہ کرنے والا قرآن ہوگا. اس کے راوی خود حضرت علی ہے, امام بیہقی نے اسے روایت کیا کہ حضور نے جواب دیا اللہ کی کتاب تمہیں بچائے گی فتنوں سے, نکالے گی فتنوں سے. فیہ خبر ما قبلکم ونبا ما بعدکم وحکم ما بینکم, اس میں تم سے پہلی جو قومیں دنیا میں آئیں ان کی بھی خبریں ہیں, بعد میں جو آئیں گی ان کے بھی حالات ہیں, اور تمہارے مابین جو بھی اختلافات ہوں گے ان کا بھی فیصلہ موجود ہے. وہو صراط المستقیم, وہی تو ہے صراط المستقیم جو اللہ سے مانگتے ہو اہدنا الصراط المستقیم. وہو ذکر الحکیم, اصل ذکر یہ ہے, یہ ضربے مارنے والا ذکر جو ہے یہ نہیں, اصل ذکر یہ ہے ذکر الحکیم. قرآن پڑھو, اس میں تدبر کرو, اس کو سمجھو, اسے اپنے قلب میں جذب کرو. وہو حبل اللہ المتین, اور یہی اللہ کی مضبوط رسی ہے. باعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, تفرقے سے بچانے والی اور تفرقے بازی کو ختم کرنے والی. اور حدیث لمبی ہے, آخری چار جو جملے ہیں وہ بلاغت اور فصاحت کا اور ویسے بھی معنوی اعتبار سے بھی نقطۂ عروج ہے اس حدیث کا. من قال به صدقہ, جس شخص نے کوئی بات اس قرآن کی بنیاد پر کہی اسے سچ کہا. من عمل به اجر, جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ. من حکم به عدلا, جس نے اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا. ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم, اور جو اس کی طرف اس قرآن کی طرف پکارنے والا بن کر کھڑا ہو گیا, آؤ قرآن کی طرف, لوگوں کو قرآن سکھانے والا, لوگوں کو قرآن پڑھانے والا, لوگوں کو قرآن سمجھانے والا, لوگوں کو قرآن کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دینے والا, ہماری یہ پوری تحریک دعوت رجوع القرآن کہلاتی ہے, جس پر اتنی موٹی کتاب بھی میری ہے, دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر. فرمایا اس کی اپنی ہدایت جو ہے وہ انشورڈ ہے, فقط ہونے یا الا صراط مستقیم, اس کی دعوت سے کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو اس کی اپنی ہدایت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ و اصل مطلوب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری نجات ہو جائے. یہ ہے در حقیقت وہ جد و جہد جس کے لیے, جیسا کہ میں نے عرض کیا, ایک تو یہ ہے کہ جدید تعلیم یافتہ لوگ اب وہ اپنی زندگی کے 9 مہینے نکالیں عربی قواعد عربی زبان اتنی کہ آپ رواں قرآن پڑھتے ہوئے اس کا مفہوم سمجھتے چلے جائیں, اور قرآن مجید کے مین تھیمز جو ہیں اس کا خاص اپنا طرز استدلال ہے, اس سے اتنی واقفیت ہو جائے کہ پھر اس کی جو اصل روح ہے, روح ہے قرآن, اس کے اندر انسان جو ہے گویا کہ اپنی فکر اور سوچ کو اس دھارے کے اندر لے آئے. یہ کام ہے کہ جس کے لیے پھر وہ شخص خود بھی داعی القرآن بن کر کھڑا ہو جائے گا. خیرکم من تعلم القرآن وعلم, اللہ کا شکر ہے بیسیوں جو ہے بلکہ اب تو سینکڑوں میں کہہ سکتا ہوں نوجوان ہماری اس دعوت القرآن کے جو اثر میں آئے, انہوں نے پڑھا, اب وہ پڑھا رہے ہیں, درس دے رہے ہیں, ان کے درس کا اب لوہا بھی مانا جا رہا ہے. ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب ہمارے فیصل آباد والے, جنگ میں مختار حسین فاروقی ہیں, ملتان میں ہاتھوانی صاحب ہیں, ڈاکٹر ہیں, ایم بی بی ایس ہیں, پچھلے سال دورہ ترجمہ قرآن نیو یارک میں کر کے آئے ہیں. اتنا پسند کیا گیا ہے کہ اس سال کے لیے دعوت آئی ہے تبلیغی جماعت کے مرکز سے آئی ہے کہ یہاں آئیے اور دورہ ترجمہ قرآن رمضان میں کیجیے. کراچی میں نوید انجینئر ہیں اور 8-10 جگہ پر ہوتا ہے. یہ لوگ ہیں جو تیار ہوئے کر رہے ہیں کام, یہ کوئی آسمان سے تو نہیں آئے گا, آپ ہی طرح کے لوگ تھے. وقت لگائیں, محنت کریں, جدوجہد کریں, سیکھیں عربی زبان اور قرآن مجید, تاکہ پھر آپ شامل ہو جائیں ان خوش قسمت لوگوں میں. آپ اپنی بدنصیبی کو خوش قسمتی میں بدل سکتے, ابھی تو موقع ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 50 سال کی عمر تک, اس کے بعد کا معاملہ مزمل ہو جاتا ہے, اور 40 برس کی عمر تو ہائی ٹائم ہے, ہائی ٹائم. لیکن 40 برس کی عمر میں تو انسان نفسیاتی اعتبار سے بالغ ہوتا ہے. حتیٰ اذا بلغ اشدہ ہو بلغ اربعین سنہ، آدمی انسان جو ہے اپنی وہ ایک ہے جسمانی بلوغت، وہ تو ہو گئی 17-18 برس کا نوجوان بالغ ہے، اب وہ ووٹر بھی آپ کے یہاں 18 برس کا بنایا جا رہا ہے، لیکن ایک ہے نفسیاتی بلوغ قرآن کی روح سے وہ 40 برس میں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ عام طور پر نبوت بھی جو ظاہر ہوئی انبیاء کی وہ 40 برس کی عمر میں. فلما بلغ اربعین سنۃً حبب الیہ الخلاء، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کی عمر شریف جب 40 برس کے لگ بھگ ہوئی تو خلوت گزینی آپ کو محبوب ہو گئی، اور آپ غار حرا میں جا کر کئی کئی راتیں کئی کئی دن وہاں قیام فرماتے تھے. یہ 40 برس کی عمر ہے جس میں حضور کی بسم اللہ ہوئی، پہلی آیت اتنی اقرا بسم ربک الذی خلق، تو کیا جواب تھا حضور کا؟ معنی بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. آپ ڈاکٹر ہوں، آپ انجینئر ہوں، آپ بزنس مین ہوں، آپ انڈسٹریلسٹ ہوں، آپ سرکاری ملازم ہوں، آپ کی چھٹی اگر جمع ہے لے لیجیے 9 مہینے کی چھٹی، 1 سال کی چھٹی لیجیے، کسی طریقے سے لیجیے، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو توفیق دے گا. اگر ویسے نہیں ملتی ہے تو وداؤٹ پے چھٹی لیں. سوچئے کہ جواب دہی کرنی ہوگی قیامت کے دن کہ میری کتاب کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا تھا. اف اب حاضر حدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، تم نے تو عملاً اسے جھٹلایا جب اس کے لیے اتنی محنت بھی نہ کر سکے. تو پہلے تو یہ ہے کہ وہ جو 1 ایئر کورس جو ہم کہلاتے کے پہلے کہتے تھے اب 9 ماہی کورس ہے، یکم ستمبر سے شروع ہوگا. ہمت کرے قبر کسے، البتہ ایک بات اس میں واضح رہنی چاہیے، یہ جز وقتی نہیں ہو سکتا کہ جی شام کو میں یہ کام کر لوں گا، شام کو اپنی دکان کھول لوں گا یا اپنے ٹائمنگ ایسے کر لوں گا، یہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ کہ صبح 8 سے لے کر 1 بجے تک تو سالڈ آپ کی پڑھائی ہوگی، اور پھر شام کو بھی کچھ کام اگر نہیں کریں گے آپ ہوم ورک تو آپ اگلے روز نہیں چل سکتے. آخر 9 مہینے کے اندر ہم نے انٹینسو کورس کرنا ہے، جیسے اسپتالوں میں انٹینسو کیئر یونٹ ہوتا ہے جہاں پر نہیں پھٹکنے دیتے لوگوں کا مریض ہوتا ہے، انٹینسو کیئر یونٹ. تو یہ انٹینسو تھراپی ہے، انٹینسو ایجوکیشن ہے. 9 مہینے میں ہمیں اس قابل آپ کو بنانا ہے کہ آپ عربی زبان کی اتنی شدت پیدا کر لیں کہ آپ رواں ترجمہ قرآن کا کر سکیں. بس کہیں دیکھنا ہو مشکل لفظ آ جائے، وکیبلری کی کمی رہ جائے، ورنہ یہ کہ آدمی جو ہے رواں پڑھے اور سمجھ لے، تاکہ آپ کے قرآن کے درمیان ترجمے کا بیریئر حائل نہ رہے. یہ بیریئر ہے اصل. نمبر 2 یہ کہ قرآن کالج میں ہم نے جو شروع کیا تھا وہ اسی لیے کہ یہاں ہم نے بی اے، ہماری جو فرسٹ پریفرنس ہے، پرائرٹی ہے بی اے پڑھنے کے لیے طالب علم آئے، اس لیے کہ اس میں عربی زبان ان کا جو ہے ایک مستقل سبجیکٹ ہوگا جس کے نمبر پھر ان کے ایف اے اور بی اے کے امتحان کے اندر کاؤنٹ ہوں گے، اور عربی زبان میں نمبر بہت آتے ہیں، اس سے ڈویژن بنتی ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے. تو عربی کے ساتھ کوئی پولیٹیکل سائنس پڑھے، اکنامکس پڑھے، فلسفہ پڑھے، تاکہ یہ جدید فکر ہے اس پر تنقیدی نگاہ ڈال سکے کہ اس میں غلطی کہاں ہے، اور پھر وہ داعی عام انداز میں نہیں، عام واعظانہ انداز کے داعی القرآن نہ بنے، بلکہ فکری سطح پر جو لوگوں کے غور و فکر اور ان کی جو ہائر فلوسافیکل تھنکنگ ہے اس کی سطح پر آ کر بھی قرآن مجید کے فلسفہ اور حکمت کو لوگوں تک پہنچا سکے. اس کے لیے ایک بی اے کرے، اور معاش کے لیے یہ ہے کہ بی اے کرنے کے بعد ایم اے کر لے، اس میں ٹیچنگ پروفیشن بھی ہے موجود، بہترین پروفیشن ہے اگر کوئی دنیا دین کا کام کرنا ہے، لیکن ٹائم جتنا اس میں ملتا کہیں اور نہیں ملتا. یا پھر یہ ہے کہ آپ کمپٹیشن کے امتحانات میں جائے بچہ، کہیں افسر لگے گا تو ایسا تو ہوگا وہ افسر کہ جہاں وہ ڈی سی ہوگا وہاں نماز جمعہ بھی پڑھا سکے گا، اگر وہاں پر کہیں وہ مجسٹریٹ ہے تو وہاں جا کے نماز پڑھا سکے گا، درس دے سکے گا. جیسے ہمارے حلقے کے بعض لوگوں نے، ہمارے ہاں ایک تھے اسسٹنٹ کلیکٹر لینڈ کسٹمز کے، اور آج کل تو سر وہ ٹی وی اسٹار بن گئے، سرفراز احمد خان صاحب، آپ دیکھتے ہوں گے یہ سارا جو ٹیکس جو سروے وغیرہ کا معاملہ ٹی وی پر بار بار وہ آ رہے، درس قرآن دیتے تھے، جمعہ کا خطبہ دیتے تھے. تو ہم نے تو ایسے لوگ پیدا کیے ہیں کہ جو ہو آفیسرز ہوں یہ کام کر سکے. یہ تو دوسرا معاملہ موجود ہے، پھر لیگل پروفیشنل ہے، لا پڑھے، اور ظاہر بات ہے پاکستان کی قسمت یہی ہے کہ یہاں اسلامی شریعت نافذ ہوگی آج نہیں تو کل، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ان کو ایک پریولیج حاصل ہو جائے گا جو عربی زبان سے واقف ہوں گے. کہ قرآن جو اسلامی سورسز ہیں لا کی ان سے براہ راست ان کی اپروچ ہوگی, وہ ترجموں کے اوپر اکتفا کرنے پر مجبور نہیں ہوگی. تو بی اے جو ہے فرسٹ پرائیورٹی ہے میرے نزدیک. آپ اپنے نوجوانوں کو ترغیب دیں اور بہترین نمبروں والے آئیں تاکہ معلوم ہو کہ یہ جو حضور کہہ رہے ہیں کہ بہترین پروفیشن یہ ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, اس کے لیے بہترین صلاحیت والے لوگ آنے چاہیے. نمبر دو یہ ہے کہ ہم نے جو عام اس وقت کی روش ہے آئی سی ایس وغیرہ اور آئی کام, اس کا بھی انتظام کیا ہے. تو ایک سالہ رجوع القرآن کی تدریس کا آغاز ہو جائے گا 1 ستمبر کو اور انٹرویوز ہیں 31 اگست کو, یہ نوٹ کر لیں. اور قرآن کالج جو ہے وہ ایف اے سال اول اور آئی سی ایس اور آئی کام اس کے بغیر لیٹ فیس داخلوں کا آخری موقع ہے کہ انٹرویوز 25 اگست کو ہوں گے اور داخلہ فارم سمیت براہ راست انٹرویو میں شرکت کر سکیں گے. جب یہ آخری موقع ہے اس کے لیے, میں نے اس سے پہلے بھی تھوڑا تھوڑا تو آپ کو توجہ دلائی تھی, آج میں نے خاص طور پر چاہا کہ ان دونوں چیزوں کے لیے دوبارہ میں آپ حضرات کو ترغیب دلاؤں, اور یہ کہ آپ کو بھی شوق آپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ حضور نے جن کے بارے میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, ان میں آپ بھی شامل ہو جائیں. اب میں چند باتیں کہوں گا. ملکی حالات کے ضمن میں اہم واقعہ جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بلدیاتی نظام یا بنیادی جمہوریتوں کا نظام جو ہے اس کی کچھ تفاصیل آ گئی ہیں, اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہماری تاریخ جو ہے تقریباً 40 برس کے بعد پھر اسی مقام پر آ گئی ہے جہاں ایوب خان صاحب نے بیسک ڈیموکریسیز کا ایک نظام جو ہے وہ تجویز کیا تھا. اس کے بارے میں بہرحال لوگوں کے ریئیکشنز مختلف ہیں. اس میں جہاں تک اندیشے ہیں, سب سے بڑا اندیشہ جو ہے وہ ان لوگوں کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے کہ جو صوبوں کو اصل اہمیت دیتے ہیں, صوبہ پرستی کی لعنت میں جو مبتلا ہے, ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ تو ون یونٹ بن رہا ہے دوبارہ, دہائی دے رہے ہیں تو ون یونٹ بن جائے گا دوبارہ, گویا کہ صوبے ختم ہو جائیں گے, کل عدم ہو جائیں گے. ظاہر بات ہے کہ اصولی اعتبار سے میں آپ سے عرض کروں کہ جسے کہتے ہیں ڈیولیوشن آف پاور اتھارٹی, اس کو تقسیم کیا جائے اور گراس روٹ لیول تک لایا جائے, اصولاً یہ بہترین شے ہے, ضروری شے ہے. میری اپنی یہ رائے بارہا آپ کے سامنے آئی ہوگی کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جہاں تک پولیٹیکل سٹرکچر اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کا تعلق ہے, سٹیٹ کرافٹ جسے ہم کہیں گے, جیسے ایئر کرافٹ اور سپیس کرافٹ, ایسے سٹیٹ کرافٹ, اس میں میرے نزدیک ہائیسٹ ایولیوشن کے مقام پر امریکہ ہے. کاؤنٹی لیول پر شیریف بھی الیکٹڈ ہے, تھانے دار بھی منتخب ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں سے وہاں بھیج دو, وہاں سے یہاں بھیج دو, اور فلاں ایس پی کا یہ حکم آ گیا ہے تو فلاں کو تو ضرور جو ہے وہ پکڑنا ہی ہے لازم, کچھ نہیں. لوکل شخص شیریف, اس حوالے سے جتنا بھی یہ کام ہو مجھے اصولاً اس سے اتفاق ہے. باقی تفاصیل میں جا کر کے کیا شکل ہے, بڑا گورکھ دھندا سا ہے, ابھی میں نے اس کا تفصیلی مطالعہ بھی نہیں کیا ہے. لیکن یہ کہ ایک اور جو اس سے اندیشہ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ ہر صوبے ہر ضلع میں ایک فرعون وجود میں آ جائے گا, اور ایک اعتبار سے یہ بات صحیح ہے. یہ جو ہمارے ایک تو بلوچستان کا صوبہ ہے, وہاں پر تو جو سرداران ہیں قبائل کے, ظاہر بات ہے وہی الیکٹ ہوں گے, چاہے ناک ادھر سے پکڑو, سامنے سے پکڑو, کسی طرح پکڑو, پیسے ڈیموکریسی سے پکڑو, ڈائریکٹ ووٹوں سے پکڑو, آئیں گے وہی. وہ تو گویا کہ فیصلہ باد کا گھنٹہ گھر ہے, وہی آئیں گے. جب وہ آئیں گے تو ایک طرف وہ قبیلے کے سردار اور ایک طرف ناظم ضلع بن کر جو بیٹھیں گے, تو واقعتاً ان کی فرعونیت جو ہے وہ دو عادشاہ سے عادشاہ ہو جائے گی. آج کل تو یہ ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ سرکاری ملازموں کو ڈی سی وی سی ایس پی وغیرہ کو کچھ نہ کچھ خوش رکھنا پڑتا ہے, اور پھر تو وہ ان کے تابع ہو جائیں گے. اس کے بعد یہ بھی ضرورت نہیں کہ ان کو خوش رکھنے کے لیے کچھ ان کی خوشامد کرنی پڑے, وہ ضروری نہیں, تو اس کا امکان موجود ہے. یہی صورتحال سندھ میں ہوگی جہاں بڑی جاگیرداریں موجود ہیں, یہی پنجاب کا جو سرائکی کا علاقہ ہے اس کے اندر بھی ہوگا, سرحد کے بھی جو قوانین ہیں ان کا معاملہ یہ ہوگا. اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اصل سبب ہے آپ کا جاگیردارانہ نظام. اصل جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت ایک حصے کی تو اصلاح کرنا چاہ رہی ہے, ابھی جاگیرداری کا تو ویسے تو انہوں نے کہا تھا ہم کریں گے لیکن ابھی کوئی تذکرہ ہی نہیں. یہ تو پورا کا پورا پیکج ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. جب تک یہ جاگیرداری اور غیر حاضر زمینداری ایبسنٹی لینڈ لارڈزم ختم نہیں ہوتی تو یہ جو نظام آپ اعلیٰ سے اعلیٰ بنا لیں وہ چاہے بیسک ڈیموکریسیز کا تھا اور چاہے یہ اب جزلی حکومتوں کا بنے گا اس سے کوئی خیر برآمد ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ ہے کہ صوبائی اور مرکزی سطح پر وہ لینڈ لارڈ بیٹھا ہوا ہے, اس کے بعد آپ اسے ضلع کے اوپر بٹھا دیں گے. لہٰذا زیادہ یہ کہ شہروں میں کچھ فرق پڑے گا, لاہور ہو, کراچی ہو, بڑے شہر ہوں, اور یا یہ کہ یہ سینٹرل پنجاب میں بھی اب بہت بڑے بڑے زمیندار نہیں ہیں, برادریوں کا معاملہ تو ہے لیکن یہ کہ بڑی زمینداریاں نہیں, یہاں تو کچھ فرق پڑے گا لیکن باقی تو صورتحال جو کی تو رہے گی. بلکہ یہ کہ اس اعتبار سے صحیح ہے کہ اب ان کی فرعونیت جو ہے وہ دو اچھا ہو جائے گا. تو میں آپ اپنا نقطۂ نظر آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اصولی طور پر اس کو پسند کرتے ہیں کہ اختیارات زیادہ سے زیادہ تقسیم کیے جائیں اور نیچے کی سطح تک منتقل کیے جائیں جتنا بھی ہو سکے, لیکن اس کی ایک شکل بہت بہتر ہوتی اگر یہ کرتے بجائے نیچے سے ایک نظام لانے کے اوپر سے اصلاح کرتے. مطلب پہلا قدم یہ ہوتا کہ ہر کمشنری جو ہے ہر ڈویژن اسے صوبے کا درجہ دے دیں, صوبائیت کی لعنت بھی ختم ہوگی اور وہ تو ہم چاہتے ہیں کہ ختم ہو, صوبہ پرستی ایک لعنت ختم ہونی چاہیے. اور یہ کہ ہر جو ڈویژن ہے ہر کمشنری کے اندر ایک چھوٹی سی اسمبلی موجود ہے وہ کام کر رہے ہیں. اس حوالے سے یہ کہ وہ تو ایک قدم نیچے آ جاتا پھر اس سے اور نیچے. بہرحال اگر ادھر سے کوشش ہو رہی ہے تو بھی میں اس سے اصولاً مخالف نہیں. البتہ ساتھ ہی جاگیرداری کا جو ہے بیڑا غرق ہونا چاہیے اس اعتبار سے اگر یہ دوسری طرف توجہ نہیں ہوتی ہے تو یہ نظام فیل ہو جائے گا اور اس کی مضرت زیادہ ہوگی منفعت کے مقابلے میں. باقی یہ کہ یہ حکومت جو ہے اس کے بارے میں بار بار چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اب ایک مایوسی ہو رہی ہے بد دلی ہو رہی ہے, ہماری رائے یہ ہے کہ جہاں تک تو اس ملک کی سیاست کو کچھ گند سے پاک کرنے اور کچھ عوامی بنیادوں پر استر میں استوار کرنے کی کوشش ہے ان کی باتوں سے اختلاف ممکن ہے لیکن ان کے خلوص میں شک مجھے نہیں ہے. کم سے کم وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں اچھی ہوں بہتر ہوں صحیح ہوں. البتہ دو اعتبار سے وہ نیو ورلڈ آرڈر یا جیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں اور اس کی وفاداری کا پورا پورا حق ادا کر رہے ہیں. ایک مالیاتی اعتبار سے انہی کی پالیسیز انہی کے جو ہے, اب جیسا کہ آپ نے سنا چار جو ہے سرکاری ادارے وہ نجکاری پر آئیں گے, 4 ارب روپے آئے گا اس کا اکثر حصہ قرضوں میں دیا جائے گا وفاداری. حالانکہ ایک ہی راستہ ہمارے لیے صحیح ہے, اعلان بغاوت کہ ہم نہیں دے سکتے تمہارے قرض, کر لو سینکشن لگا لو, بہت اچھی بات ہوگی سینکشن لگ جائے, تو نے اچھائی کیا دو سہارا نہ دیا, مجھ کو لغزش کی ضرورت تھی سمجھنے کی, ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی اور اپنی جو ہے بیلٹ جسے کہتے ہیں ٹائٹن کرنے کی ضرورت ہے, پیش ضرورت ہے اس کی کہ یہ صورتحال پیدا ہو. اور دبر اس سے بھی زیادہ خطرناک جس کے بارے میں قاضی صاحب کے بیانات بھی آ رہے ہیں مسلسل اور صحیح آ رہے ہیں کہ یہ بھی جو سماجی جو پروگرام ہے اس نیو ورلڈ آرڈر کا, ایک مخلوط معاشرہ پیدا کرنا, شرم و حیا کی ساری بندشیں ختم کر دینا. وہ قاہرہ کانفرنس, بیجنگ کانفرنس اور اب بیجنگ پلس 5 کانفرنس ہوئی ہے. ابھی ٹھیک ہے سرکاری سطح پر ہماری حکومت پوری طرح ان کے ساتھ نہیں گئی ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کے ساتھ جو ہے اس اعتبار سے چل رہے ہیں, یہ آدھی سیٹیں عورتوں کی, کوئی تھوڑی سی پلس 5 کر کے تہائی سیٹیں عورتوں کاہے کے لیے, کہیں دنیا میں ہے ایسا؟ امریکہ میں ایسا نہیں ہے بھائی, جس کو الیکشن لڑنا ہے, ہمارے یہاں پہلے بھی بے نظیر نے الیکشن لڑے جیتی آئی, آبدا حسین نے الیکشن لڑا جیتی اور آئی, اور بھی آ سکتی, شاید وہ تہمینہ دولتانہ بھی ہوئی تھی اسی میں. لیکن یہ ہے کہ یہ معاملہ علیحدہ سے عورتوں کی سیٹیں, یہ ہمارے معاشرے کے کا اس وقت اس کے بہت خلاف ہے. ہو سکتا ہے کہ جو باعزت گھرانے ہیں ان کی خواتین تو اس میں نہ آئیں بلکہ یہ کہ ذرا دوسری تباہ کی خواتین جو ہے وہ اس میں آگے بڑھے اور اس کا گند جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر پھیلے. ان دونوں اعتبارات سے ہمیں شدید اعتراض ہیں. اور یہ بات اگرچہ ان کی اچھی ہے کہ انہوں نے ابھی تک غالباً یہ حکمت عملی اختیار کی ہے کہ مذہبی جماعتوں کے ساتھ تصادم کی رابطہ اختیار نہیں کر رہے. وہ چاہے وہ توحید رسالت کے قانون کا معاملہ تھا یا وہ دستور کی اسلامی دفعات کو پی ایس او میں شامل کرنے کا معاملہ تھا یا خواتین کی آدھی کے بجائے تہائی نشستیں کرنے کا, کچھ نہ کچھ قدم پیچھے ہٹائے ہیں. یہ موقع ہے کہ اب تمام مذہبی جماعتوں کو اصل میں ان انتخابات کے چکر سے نکل کر اب یہ نہی عن المنکر کے لیے ایک جہاد کرنا چاہیے. آپ نے پڑھا ہوگا اشتہار نوائے وقت میں, جنگ میں میں نے شائع کرایا, کافی پیسے خرچ ہوئے کہ دینی جماعتیں خاص طور پر جہادی تحریکیں توجہ کریں. کہ حضور نے تو فرمایا اس کو کہ بگڑا ہوا مسلمان معاشرہ جو اس کی اصلاح کے لیے جہاد, طاقت سے جہاد, زبان سے جہاد, دل سے جہاد, یہ جہاد کرے. اور یہاں پر جو ہے ابھی جو موقع مل رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت اگر اپنا یہ سیاسی نسخہ مضبوطی کے ساتھ جو ہے اس ملک کے اندر نافذ کر لے اور پھر یہ کہ اس کے جو ہے مضبوط ہو جائیں جڑیں, تو پھر شاید یہ علماء کے ساتھ اور رجال دین کے ساتھ کوئی یہ کنفرنٹیشن مول لے. یہ جو مہلت اس وقت مل رہی ہے اسے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کے لیے تمام دینی جماعتوں کو مل کر کوشش کرنی چاہیے. یہ ہے ہماری وقت کی اصل ضرورت, جس کے لیے کہ میں نے اشتہار بھی وہ شائع کیا جو آپ نے دیکھا ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.